Podia ter sido.
Lá no Chicanã, no sítio ele também gato, na área de Garlinha lá tem um metiô aqui. Ela diz é por isso, né? Então, já lá o vizinho mandou um ontem, né? Lá no Chicanã, que tá um grande grupo, né? Tá um अभी आप तो कमजोर ना पड़ो आप तो अभी आठ के भी नहीं हो सठियाए भी नहीं अभी तक सठियाने के बाद होते हैं सब काम घबराओ नहीं हिम्मत रखो आप तो माशाल्लाह खूब मजबूत आदमी है अल्लाह ताला खूब सेहत दे कुवत दे ہاں زندگی مانگتا تو ہوں بھائی کے اللہ تعالیٰ زندگی دے اپنی فائل درست ہو جائے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے خوش ہو جائے اپنے کام سے آئیے وعلیکم السلام یہ بھی آ گیا شاہ اور گھر والے آئے ہیں کیا ان کی تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے بیچاری کیسی طبیعت ہے سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے ہر ایک جام محبت سہوائے عالم ہے ہر ایک جام بہت گلشن ہے دنیا میں مگر ہے جو پانی ہے بہت گلشن ہے دنیا میں مگر ہے جو پانی ہے یہ گلشن درد دل کا بہت گلشن ہے دنیا میں مگر ہے جو پانی ہے یہ گلشن اندر دل کا گلہائے عالم ہے بہت تو Yeah. جسے ریکو سی کے سر
زندگی بس شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، لیکن ایک نسخہ جس میں ہم میں کافی کمی اور کوتاہی، اپنے حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے اندر یہ کمی بہت ہے، موجودہ ایمان پر شکر کرنا، یہ موجودہ ایمان پر شکر کرنا روزانہ صبح و شام میں ہر آن شکر کرنا۔ حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دعا کھانے کی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، فرمایا کہ کھانے پینے کا تو شکر ادا کیا، لیکن یہاں پر ایمان پر شکر کیا ہے، اس کا کیا ربط ہے؟ فرمایا کہ جو نعمت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے اس کا ادراک اور احساس رہتا نہیں ہے، ایمان ایک مسلسل نعمت ہے تو اس کا استحضار ہر وقت رہنا نہیں ممکن ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کو اس طرح سے یاد نہ کرے۔ تو جہاں کھانے پینے کا شکر ادا کیا وہاں ایمان پر بھی شکر نصیب فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں، اس چیز کا ادراک ہمیں فوراً ہو جاتا ہے، استحضار ہو جاتا ہے کہ ہم کھا پی تو رہے ہیں لیکن ایمان کی حالت میں کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان پر شکر، چونکہ اس میں تسلسل نہیں رہتا اور جس چیز میں تسلسل نہیں رہتا وہ آدمی بھول جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال ہے کہ گھر کے اندر ایک چیز ایک زمانے سے رکھی ہے، ایک جگہ مقرر ہے اس کی، تو آتے جاتے پھر انسان کو اس کا احساس نہیں رہتا کہ یہ چیز یہاں رکھی ہے، یہ چیز ایسے، یہاں تک کہ اگر دیوار پہ کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو صاف نہیں کرتا تو گھر میں داخل ہوتا ہے تو گندگی بھی اسے بری نہیں معلوم ہوتی، نئے آدمی آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں سے گندا آئے گا۔ تو اسی طرح سے ایمان کی موجودگی کا ادراک و احساس نہیں رہتا کیونکہ یہ مسلسل نعمت ہے، ایمان کی حالت مسلسل نعمت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان پر بھی شکر کی توفیق دی، اور یہ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اضافی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ علم عظیم حضرت کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پر ایمان کا کیا ربط ہے۔ تو اس میں یہ بھی لطیفہ ہے، نازک بات ہے، باریک بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا ہے کہ ہم کھا پی تو رہے ہیں لیکن مسلمانہ کھا رہے ہیں، اسلام کی حالت میں کھا رہے ہیں. کھاتا تو کافر بھی ہے لیکن وہ مجرمانہ کھاتا ہے. کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو تھوڑا بہت اور مگر تم مجرم ہو، مجرمانہ حالت میں کھا رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی حالت میں کھانا نصیب فرمایا. تو بہرحال ایک یہ جو نقطہ ہے ایمان پر خاتمے کا، تو اس میں جو ہے ہمارے یہاں بڑی کمی کوتاہی محسوس ہوتی ہے کہ موجودہ ایمان پر روزانہ نہیں بلکہ صبح و شام بلکہ ہر آن ہم شکر کریں، ہر لمحہ ہم شکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرمائے. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس میں اور اضافہ کریں گے. تو جب روزانہ صبح و شام جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، نماز پڑھ لی تو اللہ کا شکر ادا کر لے، اسی طرح ذکر و اذکار کر لیا، تلاوت کر لی، اللہ کا شکر ادا کرے، مایوسی نہ لائے کہ ہم یہ کرنا چاہتے تھے یہ نہ کیا، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ کام کر لیا. تو اس میں ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان پر شکر بڑھتا جائے گا، اور اس طرح انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے رخصتی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو کمی ہوگی ایمان میں ہمارے وہ خود ہی تکمیل فرما کر انشاءاللہ ہمیں دنیا سے اٹھائیں گے. اور دوسرا فائدہ شکر کرنے کا یہ ہے کہ تکبر نہیں آتا، کیونکہ عبادات سے ناز پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بڑا خطرناک مرض ہوتا ہے، اپنے کو نیک سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھ لینا. تو اس کا علاج، اس کا توڑ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکر کرو، جو بھی نعمت نصیب ہو جائے، جو بھی عبادت ہو جائے اللہ کی توفیق سے، ذکر و اذکار کی، تلاوت کی توفیق ہو جائے اس پر شکر کرو، مرید بیٹھ ہو جائے اس پر شکر کرو، مجمع لگ جائے اس پر شکر کرو. ایک عالم تھے ساؤتھ افریقہ کے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ کو فون کیا اور عرض کیا کہ حضرت یہاں ماشاءاللہ بڑی کثرت سے لوگ جو ہے رجوع کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، تو دل میں بڑا ہی آ جانے کا خطرہ ہے. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے بالواسطہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بالمشافہ فرمایا کہ تم شکر کیا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم. ایک تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں کام میں تمہارے اور اضافہ ہوگا، اور فرمایا کہ تکبر سبب بعد ہے اور شکر سبب قرب ہے. تو اگر شکر کریں گے تو قرب میں اضافہ ہوگا اور بڑائی دور ہوگی، اور فرمایا کہ دونوں جو ہے وہ ضد ہیں ایک دوسرے کی، تکبر سے دوری آتی ہے اور تشکر سے قرب نصیب ہوتا ہے. تو دونوں چیزوں میں تضاد ہے، تکبر میں اور شکر میں تضاد ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے. اور فرمایا کہ یہ میرا ٹیلی فونک خطاب ہے، ٹیلی فون پر حضرت نے نصیحت فرمائی تھی. تو فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یہ سبب قرب ہے، اللہ کا قرب میں اضافہ ہوگا، تکبر نہیں آنے پائے گا، کیونکہ تکبر سے تو دوری پیدا ہوتی ہے، شکر کیا تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، انشاءاللہ پھر تکبر سے محفوظ رہو گے. تو موجودہ ایمان پر شکر کرنا انشاءاللہ تعالی ازدیاد ایمان کی یہ انشاءاللہ تعالی ذریعہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کامل ایمان پر ہوگا انشاءاللہ تعالی. جتنا شکر کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی اضافہ ہوگا، اور اسی طرح اور نعمتوں پر بڑی خوب شکر ادا کرنا چاہیے. اور سنتوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی اچھی نعمت دیکھے تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کہے، اپنی اولاد کو دیکھے، ماں باپ کو دیکھے، اپنی نیک بیوی کو دیکھے، اور جو بھی نعمت اچھی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہو اس پر شکر ادا کرنے کا یہ دعا سکھلائی گئی ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ بہت ہی پائے کے عالم تھے، الحمدللہ بہت ہی پائے کے اللہ والے تھے، اور بڑے بڑے علماء نے ان کو اپنا مجدد، اپنا یعنی پیر و مرشد بنایا اور مجدد عالم بنایا اور مجدد کہا ہے حضرت کو. اگرچہ حضرت کی جو خاص نصیحت ہے وہ نظر کی حفاظت سے متعلق ہے. تو بھائی بیٹھ جاؤ، یہ کام پہلے کیا کرو، میں نے دسیوں دفعہ کہا ہے کہ پہلے خیال کیا کرو، بعد میں مت اٹھو. کام کی بات ہو رہی ہے درمیان میں خلل بھی آتا ہے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے نصیحت کی کیا؟ پھر یہ کام پہلے سے انجام دو نہیں تو چھوڑ دو اس کو. تو اگرچہ ہمارے حضرت کی نصیحت نگاہ کی حفاظت سے متعلق خاص ہے, حضرت والا رحمہ اللہ سارے عالم میں اسی مضمون میں خاص ہوئے اور حضرت کا لقب مجدد غز بصر بھی رہا, لیکن الحمدللہ ہمارے حضرت کی تعلیمات میں جس جس تعلیم کو ہم دیکھیں وہ سب کی سب مجددانہ تعلیمات ہیں اس دور کے لیے. مثلا ہمارے حضرت نے پہلے جتنے اذکار بتائے جاتے تھے مشائخ سے منقول تھے سب کو موقوف کرا کے چار تسبیحات ایک ایک سو کی, تو یہ بھی ایک اجتہاد ہے, یہ بھی مجدد کا ایک کام ہے, کیونکہ الحمدللہ ہمارے حضرت طبیب روحانی کے ساتھ ساتھ طبیب جسمانی بھی رہے, تو اس لحاظ سے حضرت نے طبیعتوں کو, اور جو کہ انبیاء کی خاصیت ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ماہر نفسیات بھی بنایا تھا, تو یہی الحمدللہ ہمارے حضرت میں بس پایا جاتا تھا کہ حضرت بھی ہمارے ماہر نفسیات تھے, اس دور کے مجدد تھے. تو حضرت نے طبیعتوں کو پہچان لیا کہ اب طبیعتیں قوا کمزور ہو گئے ہیں اور مزید ذکر کا ان میں تحمل نہیں ہوگا, لہذا یہ بھی ایک مجددانہ حضرت کا کارنامہ تھا اور کہ حضرت والا رحمہ اللہ نے ان کو چار تسبیحات پر تکمیل فرما دیا کہ چار تسبیحات کر لو انشاءاللہ, اگر دل سے کرو گے کیفیت کے ساتھ کرو گے تو یہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہزار مرتبہ کے برابر ہو جائے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا, جتنا اخلاص اور جتنا استعذار کے ساتھ جتنی کیفیت کے ساتھ بندہ اللہ سے دل لگائے گا اور اللہ اللہ کرے گا اس کا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب اور اتنا ہی قرب بڑھے گا انشاءاللہ. تو اسی طرح سے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے یہ جو ایمان پر خاتمے کے ساتھ نسخے ہیں جو کتابی شکل میں بھی آ گئے ہیں, تو ان میں جو یہ بات فرمائی ہے تو ہر بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ ذخائر احادیث کے ذخائر میں سے چن کر حضرت نے یہ سات نسخے ارشاد فرمائے ہیں, یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے, عام عالم کا بھی کام نہیں ہے. ہمیں چونکہ یہ قاعدہ طبیعتوں کا کلیہ ہے, انسان جو ہے بڑا ناشکرا ہے اور انسان کے اندر یہ عادت ہے کہ جو چیز وافر مقدار میں مل جاتی ہے, گھر بیٹھے مل جاتی ہے, مفت میں مل جاتی ہے, اس کی قدر ہم کو نہیں ہوتی. تو یہی حال ہمارے ایمان و اسلام کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, ایمان عطا فرمایا, لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ نسخے حضرت والا رحمہ اللہ نے, یہ بھی ایک حضرت کا کارنامہ تھا کہ بڑی بڑی احادیث کی کتابوں سے حضرت والا نے یہ سات نسخے بیان فرمائے, جس میں یہ ایک نسخہ بہت زبردست ہے اور بہت ہی ہمارے کام کا ہے, کیونکہ اکثر شیطان ہمیں مایوس کرتا رہتا ہے اور ہم اپنی جسمانی قوت سے بھی بعض اوقات کبھی دماغی قوت سے کبھی اور مسائل کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں, تو اسے مایوس ہونا بھی جو ہے انشاءاللہ مایوسی کی کیفیات بھی نکل جائیں گے. اپنے ایمان پر خوب شکر ادا کیا کریں اور اس کو اللہ ہی کی توفیق سمجھیں. اور ایک بات یہ کہ الحمدللہ اتنا تو اندازہ ہے کہ ہمارے متعلقین حضرت والا رحمہ اللہ کے تقریباً سبھی 100% جو ہے اس فعل کو کرتے ہوں گے, اس عمل کو, لیکن پھر بھی تکرار سے چونکہ فائدہ ہوتا ہے اور تکرار سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور عمل کے لیے مزید ہمت پیدا ہو جاتی ہے اور زیادہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے میں اپنے نفع کے لیے بھی اور سب کے نفع کے لیے اس بات کی تکرار کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے حدیث شریف کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ علیکم بقیام اللیل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اوپر قیام اللیل کو لازم کر لو, یعنی تہجد کی نماز کو, رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا. اب یہ بات جو ہے لوگ سن کر گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں, وہی بات کہ جسمانی قوا نہیں ہے اتنی اور مسائل بہت ہیں اور معاش کے سلسلے میں جاگنا اور محنت کرنا اور بچوں کی تربیت اور بہت کچھ اس دور کے اندر اتنی مصروفیت کے دور میں, مشغولیت کے دور میں یہ سب چیزیں مشکل ہیں, رات کو اٹھ کر جاگنا, اور بعضوں کے تو قوا اتنے کمزور ہیں کہ اگر وہ اٹھ کر جاگیں تو پھر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا اس کی جماعت جانے کا اندیشہ ہوتا ہے جو کہ واجب ہے. تو ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے, اپنی شان کرم کے مطابق جزائے جزیل عطا فرمائے کہ حضرت والا نے اس حدیث سے استنباط کر کے اور پھر اس میں علامہ شامی کا فتویٰ بھی ہے اور احادیث کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے اس کی روشنی میں علامہ شامی کا فتویٰ یہ نکالا کہ تمام نماز جو عشاء کی نماز کے فرض کے بعد اور وتر سے پہلے جتنی بھی نماز پڑھیں گے فہو قیام اللیل، وہ قیام اللیل میں شمار ہوگی. دو سنتیں پڑھتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ قیام اللیل ہے، اور اس کے بعد دو یا چار رکعت یا چھ رکعت جس کی جیسی ہمت ہو. تحمل سے زیادہ کام ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا، اور تحمل کیا ہے کہ اعتدال ہو، کہ اگر دو پڑھ سکتا ہے تو چار نہ پڑھے بلکہ دو ہی پر اکتفا کر لے، دو سنت پڑھ لے، دو رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی جو ہے شمار تہجد گزاروں میں ہو جائے گا. کیونکہ حدیث پاک میں یہی ہے کہ جتنی نماز عشاء کے فرض نماز کے بعد اور وتر سے پہلے پڑھی جائے گی تو وہ قیام اللیل میں شمار ہوگی. اور ایک حدیث پاک میں ہے لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، کہ جو یہ کاملین میں سے نہیں ہوتا جو قیام اللیل نہیں کرتا. تو اگر کامل الایمان بننا ہے اور ایمان میں ترقی چاہیے ہم کو تو اس دو رکعت کا، تو کم سے کم دو رکعت کا اہتمام کیا جائے. اور بتاتا رہتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے احب الاعمال الی اللہ، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جو دوام کے ساتھ ہوں، ہمیشگی کے ساتھ، اگرچہ قلیل ہوں. اس لیے ہم دو ہی رکعت پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار اللہ تعالی کے فضل سے تہجد گزاروں میں ہو جائے گا. تو اس میں جو ہے فوائد اس کے آگے بیان فرمائے ہیں کہ قیام اللیل کے فوائد اسی حدیث کے اندر ہیں کہ وَهُوَ قُرْبَةُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا. اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ تعالیٰ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو بھی عبادت کریں ہم اس میں نیت ہماری اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہونا چاہیے، کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے. گناہ سے بھی اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا پیار ہمیں نصیب ہو جائے. میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے جو ہے عبادت گزاری، نفل عبادات کا ذکر کیا، ذکر و تلاوت وغیرہ، نفل نمازیں، اور ایک شخص کے تقوی کے بارے میں ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اور یہ نفلی عبادت برابر نہیں ہو سکتے. تقوی سب سے اعلیٰ عبادت ہے، گناہ سے بچنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو گناہ سے بچنا زیادہ محبوب ہے بندے کا، کہ گناہ سے بچتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب نصیب ہوتا ہے وہ سینکڑوں تہجد سے بھی نصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے گناہ سے بچنا بھی اس میں شامل ہے. تو فرمایا کہ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ یہ تمہارے لیے اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جز ہے وَدَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَدَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے نیک اور صالح لوگوں میں ان کے رجسٹر میں تمہارا شمار ہو جائے گا. تو یہ کتنے بڑے فائدے ہیں کہ تو اللہ کا قرب نصیب ہوا، اور دوسرے یہ کہ صالحین کے رجسٹر میں ہمارا نام آ جائے گا. سبحان اللہ، صالحین کے رجسٹر میں نام آ جانا کتنی بڑی عالی مرتبہ چیز ہے. اور فرمایا کہ ومغفرت للسیئات، تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، گناہوں کے معاف ہونے کی جو ہے یہ ذریعہ بن جائے گی. دو رکعت، چار رکعت، جو بھی نصیب ہو. تو دو رکعت تو سنت ہے، اور دو رکعت اور پڑھ لی تو یہ چار رکعت ہو جائے گی قیام اللیل. اسی طرح اگر دو اور پڑھ لی تو چھ رکعت ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چار رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے، چھ بھی پڑھنا ثابت ہے، اسی طرح اور زیادہ بھی پڑھنا ثابت ہے. لیکن دو ہی رکعت پڑھ لیا کریں سنت کے بعد تو انشاءاللہ تعالی یہ فائدے میں ہمارا شمار ہو جائے گا، کہ اللہ تعالی ہم ایک تو اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا شمار صالحین کے رجسٹر میں ہو جائے گا, اور تیسرا یہ کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. حضرت رحمہ اللہ اس کو ون ڈے سروس کہا کرتے تھے, ون ڈے ڈرائی کلیننگ سروس, کہ 24 گھنٹے میں بعض جگہ لکھا ہوتا ہے کہ ون ڈے سروس کے آج دیجیے کل لے لیجیے. تو یہ ہمارے گناہوں کی ڈرائی کلیننگ سروس ہے, ہمارے دل کی ڈرائی کلیننگ سروس ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں یہ دو رکعت پڑھ کے. اس میں صلاۃ الحاجت کی بھی نیت, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں اسی ایک دو رکعت کے اندر, اور اسی میں صلاۃ تہجد کی بھی نیت کر لی, اور اسی میں جو ہے صلاۃ توبہ کی بھی نیت کر لی. صلاۃ الحاجت بھی ہے کہ سب سے بڑی حاجت تو ہماری کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ ہمارا ہو جائے. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, لیک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اللہ ہی کو ہم طلب کریں اپنی دعاؤں میں سب سے بڑی حاجت, کہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں الہی رہوں ایک طلبگار تیرا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگ لو. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان نے تمام حاجتیں مانگی, اپنی صحت بھی مانگی, زندگی بھی مانگی, معاش بھی مانگی, ہر طرح کی نعمت مانگی, لیکن اللہ سے اللہ کو نہ مانگا ظالم نے, تو پھر اس کا کوئی بھی نہیں ہے سہارا, کوئی سہارا نہیں ہے, کچھ بھی نہ مانگا اس نے, کچھ بھی اس کی قیمت نہیں ہے. تو اللہ سے اللہ کو مانگ لیں, اور اپنی جائز حاجات کو بھی مانگ لیں, صحت بھی مانگ لیں, عمر بھی مانگ لیں, اور بیماری سے صحت بھی مانگ لیں, اور جو بھی پریشانی ہے, جو بھی حاجت ہے جائز اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگ لیں. تو یہ گناہوں سے کفارے کے لیے بھی خود تہجد کی نماز جو قیام اللیل ہے, یہ خود گناہوں سے کفارے کے لیے بھی ہے, اور اس کے بعد صلاۃ الحاجت میں جو ہے صلاۃ الحاجت کی دعا بھی پڑھ لے, اور اس کے ساتھ اپنی حاجات کو بھی مانگ لے, اور گناہوں کی معافی بھی مانگ لے, صلاۃ توبہ کی نیت بھی کر لے. تو تین فائدے تو یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ کا قرب ملا, دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا شمار صالحین میں ہو جائے گا, اور فرمایا کہ صالحین میں شمار ہونا تمام صالحین کی دعاؤں میں شامل ہونا بھی ہے. فرمایا کہ تم نے التحیات پڑھی ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور تمام اللہ کے جو نیک بندے صالحین بندے ہیں تو ان پر بھی سلامتی ہو. تو جیسا کہ حدیث پاک میں دوسرا جز ہے کہ وہ ادب الصالحین قبلکم, کہ تمہارا شمار صالحین کے رجسٹر میں ہو جائے گا. تو جتنے بھی صالحین بزرگان دین ہیں ان سب کو جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر دفعہ ان کی یہ دعا ہم کو لگے گی اگر ہم نیک ہو جائیں. تو یہ بھی ایک اس کا زبردست فائدہ ہے کہ ان کی دعائیں سلامتی کی ہمیں ملیں گی. اور سلامتی تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حضرت نے کیسی پیاری اس کی تشریح فرمائی ہے کہ سلامتی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک جسمانی سلامتی, ایک روحانی سلامتی. تو فرمایا کہ جسم محفوظ رہے طرح طرح کی بلاؤں سے, مصیبتوں سے, آفتوں سے, بیماریوں سے, اور روح سلامت رہے گناہوں سے. تو یہ تمام بزرگوں کے بزرگان دین اولیاء کرام کی اور نمازیوں کی دعائیں ہم کو مل جاتی ہیں, سلامتی کی دعائیں مل جاتی ہیں. اور پھر آخری فائدہ اس میں چوتھا فائدہ یہ بیان فرمایا گیا ہے وَمَغْفِرَةُ لِلسَّيِّئَاتِ, اور چوتھا فائدہ یہ ہے وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ, کہ گناہ سے بچانے کی بہت خاصیت ہے تہجد گزاری میں. جو آدمی تہجد پڑھتا ہے اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ دو رکعت کے اندر چار فائدے ہمارے حضرت نے خاص طور سے ارشاد فرمائے ہیں. تو اس کا اہتمام ہم سب کریں کہ چار فرض عشاء کے بعد دو سنتیں, اور اس کے بعد کم از کم دو رکعت ہم پڑھ لیا کریں. جو زیادہ جوان قوی اور ذرا فرصت والا آدمی ہے وہ چار رکعت پڑھ لیا کرے, لیکن عموماً خواتین کو خدمات انجام دینی ہوتی ہیں, بچوں کی تربیت کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے. بہت بڑی عبادت ہے, میں سناتا رہتا ہوں, بہشتی زیور میں بھی یہ سب باتیں لکھی ہیں کہ عورت کو بچوں کی تربیت کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے. شوہر کی خدمت کا ثواب کیا ہے کہ شوہر کو اگر خوش کر دیا خدمت سے تو جس سے اس کا شوہر راضی ہو سمجھو عورت جنتی ہے. جو فرائض واجبات اور سنن موقعہ کو ٹھیک سے ادا کرتی ہو, اگرچہ کوئی نفلی عبادت اس کی نہ ہو لیکن اس کا شوہر اس سے راضی ہے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو آٹھوں دروازوں سے اختیار دیں گے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ بہت بڑی عبادت ہے بچوں کی تربیت, اور اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت سے جب بچے اچھے اعمال کریں گے تو سب اعمال کا صدقہ جاریہ ماں باپ کو ملتا ہے. تو لہٰذا خواتین ہیں یا کوئی بوڑھے افراد ہیں یا بہت زیادہ مشغول ہیں, تھکن وغیرہ ہے, تو دو ہی رکعت پڑھ لیا کریں. میرا مشورہ یہی ہے کہ زمانہ کمزوری اور ضعف کی طرف جا رہا ہے, دو رکعت پڑھ لیا کریں, دل سے پڑھیں, بس انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بہت بڑا فضل فرمائیں گے. تو یہ دو رکعت ہم نہ چھوڑیں اور اس کی خوب پابندی کریں. اور ظاہر ہے کہ بھائی ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا, یہ تو ایسی چیز ہے کہ سمجھو کہ اگر گناہ سے نہ بچے تو تمام عبادات جو ہے ہماری, اس کا سخت اندیشہ ہے کہ یہ عبادات ہمیں نجات دینے والی نہ بن سکیں اور ہمارا نیکیوں کا پلڑا بہت ہی ہلکا رہے خدا نہ خواستہ, اور گناہوں کا پلڑا بہت بھاری رہے خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے. تو بھائی گناہوں سے بہت اہتمام کے ساتھ بچنا ہے. بلکہ پھر یہ عرض کرتا ہوں, بات کو دہراتا ہوں اپنے لیے بھی, کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک گناہ کو چھوڑ دینا لاکھوں تہجد سے افضل ہے. یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے. اور ہم سراپا خطا کار ہیں, صبح شام ہم سے کتنی خطائیں, کبھی آنکھ کی لغزش, کبھی زبان کی لغزش, کبھی قلب کی لغزش, کبھی کس طرح کبھی کس طرح, کبھی رویے سے ماں باپ کو ناراض کر دیا, کبھی چہرے کے تاثرات سے ماں باپ کو ناراض کر دیا. یہ بھی منع ہے کہ چہرے پر بھی ناگواری کے تاثرات ماں باپ کے سامنے نہ لے کے آؤ, بلکہ ان کے سامنے سراپا عجز و نیاز بنے رہو, کندھے جھکائے رکھو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو کس کس طرح سے ہم گناہ کر ڈالتے ہیں, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو یہ تہجد کی جو نماز ہے وہ جو درمیان میں ہے, اور فرمایا میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر بھول جاؤ یہ دو رکعت تہجد کی پڑھنا, بھول جاؤ تو وتر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وتر کے بعد وتر پڑھ لیے اب دو رکعت نہیں پڑھ سکتے, ضرور پڑھ سکتے ہیں, اگر بھول جاؤ تو وتر کے بعد پڑھ لو, ہاں نہیں تو اور ٹھہر کے پڑھ لو, کچھ آرام کر کے پڑھ لو. یہ ضروری نہیں ہے کہ سو کر اٹھ کے پڑھنا ایک الگ فضیلت کی چیز ہے. بلا شبہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر جو ہے یہ دال چاول ہے اس اعتبار سے وہ قورمہ بریانی کھانا, لیکن یہ کہ تہجد گزاروں میں شمار ہو جانا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے, نیک اور صالحین لوگوں میں شمار ہو جانا معمولی بات تھوڑی ہے, اور گناہوں کے مٹنے کا سبب بن جانا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. اس لیے اس کو چھوڑو نہیں کہ ہم صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے تو اس میں نیند میں انسان رہ گیا, تو اس سے بچنے کے لیے کہ تہجد گزاروں میں ہمارا شمار ہو جائے, پابندی کے ساتھ ہم دو رکعت پڑھ لیا کریں, بھول گئے تو وتر کے بعد پڑھ لیں, اور اگر ابھی ہمت نہیں ہے تو تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھ لیں, سوتے وقت پڑھ لیں, سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے اور سو کر اٹھنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. بے شک وہ افضل درجہ ہے, لیکن اس افضل کے لیے اس کو نہ چھوڑیں نہیں ہم, کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی گئے اور اس سے بھی گئے. تو اس کا خوب اہتمام کریں, اور خصوصاً نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت اور قلب کی بھی حفاظت کا خوب اہتمام ہو. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ نگاہ کی حفاظت پھر الحمدللہ سمجھ میں آتی رہتی ہے, کیونکہ اکثر مضامین یہی بیان ہوتے ہیں, لیکن دوسرا نمبر زبان کا ہے. یہ زبان سے ہم بہت زیادہ گناہ کر ڈالتے ہیں, اور پھر قلب کے بھی گناہ ہیں, بدگمانیاں ہیں. بدگمانی کا مرض بھی بہت ہی گندا مرض ہے, شیطان بدگمان کر دیتا ہے اور اس طرح اللہ سے بھی دور کر دیتا ہے. ہمارے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی رکھنے والے سے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن دلیل مانگیں گے کہ تم نے یہ بدگمانی کی میرے بندے سے, اس کی دلیل لاؤ, گردن پھنس جائے گی اس کی, پکڑا جائے گا خدا نخواستہ. تو فرمایا کہ بہت ہی بیوقوف آدمی وہ ہے جو بدگمانی کر مقدمے میں اپنی گردن پھنسا دیتا ہے, اور نیک گمانی کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب نہیں لیتا ہے. نیک گمانی رکھ کے اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے, اس پہ کوئی دلیل بھی نہیں مانگیں گے. چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عزت بہت محبوب ہے کہ کوئی ان کو رسوا نہ کرے, میرے بندوں کو رسوا نہ کرے, اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے. اسی لیے غیبت بھی حرام کر دی گئی, اسی لیے بدگمانی بھی حرام فرمائی, کہ نیک گمانی پر اللہ تعالیٰ بلا دلیل ثواب دیں گے. تو فرمائے کہ وہ انسان بہت ہی احمق ہے جو نیک گمانی کر کے ثواب نہیں لیتا, بدگمانی کر کے مقدمے میں اپنی گردن پھنسا دیتا, مفت میں گردن پھنسا دے, فائدہ کوئی بھی نہیں. تو دل کے گناہوں کے اندر بھی جو ہے بہت احتیاط کرنی ہے کہ کسی سے متعلق بدگمانی نہ آنے پائے. بندوں میں آپس میں، لوگوں میں، انسانوں میں آپس میں محبت ہونی چاہیے اور دل صاف ہونے چاہیے، شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے اللہ کا راستہ طے نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. ہمارے مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے مجھ کو بھی یہ نصیحت فرمائی تھی کہ کفرست در طریقت ماکین داشتن، کفرست در طریقت ماکین داشتن، آئین ماست سینچو آئین داشتن. فرمایا کہ اللہ کے راستے میں یہ طریقت میں یہ کفر ہے، کسی سے بدگمانی رکھنا، اپنے دل کو کسی سے برا رکھنا، یہ اس راستے میں طریق الہی میں جو ہے اس طریق عشق میں یہ کفر کی مانند ہے، کسی سے اپنا دل گندا رکھنا، دل برا رکھنا. شیطان تو چاہتا یہی ہے، آپس میں پھوٹ ڈالنا، اختلاف ڈالنا اور ایک دوسرے کو لڑا کے رکھنا، بہت ہی بدبودار اور غلیظ مرض ہے بدگمانی کا. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو کی بالکل کامل صفائی فرما دے. کہ فرمایا کہ کفر اس دا طریقت ما کی نہ داشتن. ارے بھائی کیا ہے، کیا کرتے ہو بھائی؟ کفر اس دا طریقت ما کی نہ داشتن، آئین ما سینہ چو آئین داشتن. میرا آئین یہ ہے، میرا قانون یہ ہے کہ میرا سینہ جو ہے آئینے کی مانند شفاف ہو، کسی سے بدگمانی نہ ہو، کسی سے جو ہے برائی دل میں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی کسی بھائی کی شکایت مجھے نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں تم میں چاہتا ہوں کہ میرا دل تم سب سے صاف رہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اللہ کے نبی اور بندے تھے، تو آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ آ جانا، برائی آ جانا یا کوئی ایسی بات پیدا ہو جانا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو قدرت ہو، یہ خود اس آدمی کے لیے جو ہے بہت برا ہے اور نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح شیخ کے دل میں بھی ایسی ہی کوئی بات، دوسرے ایک دوسرے کی شکایت پہنچا دینا، بلا وجہ شکایتیں کرنا، یہ بھی جو ہے خود اس آدمی کے لیے انتہائی تکبر کا باعث ہوگا، اس کے لیے انتہائی نقصان اور خسارے کا معاملہ ہوگا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی جو ہے کسی کی برائی شیخ کو پہنچاتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان خود اس کو ہوتا ہے، اگرچہ اس کو بھی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں برائی اس نے کی، لیکن چونکہ وہ مجبور ہے اور یہ مرض جو شکایت کا ہے عموماً بدگمانی سے پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے جن کی شکایت کی گئی وہ بدگمانی پر مبنی ہے تو ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے برائی نہیں کی. لیکن جو دل میں بدگمانی رکھتا ہے اور شکایت کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے خود اپنے نقصان کا باعث بنتی ہے، اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اس لیے یہ بدگمانی کا جو مرض ہے یہ بھی شیطان بہت دل میں ڈالتا رہتا ہے تاکہ جو ہے اس بندے کو اللہ سے دور کر دے اور اللہ کے بندوں سے دور کر دے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کرنے والا تنہا رہ جاتا ہے، کوئی بھی جو ہے ہر ایک سے چونکہ اس کو بدگمانی ہوتی ہے اور شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو لہٰذا وہ ہر ایک سے خود ہی کٹنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ تنہا رہ جاتا ہے، لوگ بھی اس کو پھر پسند نہیں کرتے اور پھر اس سے الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ تنہا رہ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دے، اور نگاہ کے گناہ اور زبان کے گناہ اور قلب کے گناہ اور ہاتھ پیر کے گناہ، غرض یہ کہ سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالی ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے اور اپنے کرم سے ہمارے بال بال کو اپنی طاعت میں جکڑ لے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیت اعداء السریرة فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یکون ذلک قال ذلک برغبت بعضهم الى بعض ورہبت بعضهم من بعض. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں چند قومیں ایسی پیدا ہوں گی جو ظاہر میں دوست ہوں گی لیکن باطن میں دشمن۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کر ہوگا؟ فرمایا، یہ اس طرح ہوگا کہ ان میں سے بعض بعض سے غرض اور لالچ رکھیں گے اور بعض بعض سے خوف زدہ ہوں گے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اغراض دنیاویہ کے سبب دوستی رکھیں گے، جب غرض نہ ہوگی بیگانہ ہوں گے اور غرض متوقع نہ پوری ہونے سے دشمن ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ نہ ان کی محبت اللہ کے لیے ہوگی نہ ان کا بغض اللہ کے لیے ہوگا۔ پس اس زمانے میں نہ مخلوق کی محبت کا اعتبار ہوگا نہ مخلوق کی عداوت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ ان کی محبت اور عداوت کا تعلق اغراض فاسدہ اور مقاصد قاصدہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، تین ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے۔ فلش پاخانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہذا بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلش خراب نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ خبث کے با پر پیش اور جزم پڑھنا دونوں جائز ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھیں، جب کپڑے کھولیں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں، غفرانک، الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو، یعنی جو نظر نہیں آ رہی تحریر، یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو، اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعض واقعات زمانہ طفولیت میں، تیسری روایت ابن سعد اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کو کہیں دور نہ جانے دیا کرتی۔ ایک بار ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، آپ اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ عین دوپہر کے وقت مویشیوں کی طرف چلے گئے۔ حضرت حلیمہ آپ کی تلاش میں نکلی، یہاں تک کہ آپ کو بہن کے ساتھ پایا، کہنے لگی کہ اس گرمی میں ان کو لائی ہو۔ بہن نے کہا کہ اماں، میرے بھائی کو گرمی ہی نہیں لگی، میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، جب ٹھہر جاتے تھے وہ بھی ٹھہر جاتا تھا اور جب یہ چلنے لگتے وہ بھی چلنے لگتا تھا، یہاں تک کہ اس موقع تک اسی طرح پہنچے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا إله العالمين ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے اے اللہ علانیہ کیے ہوں چھپ کر کیے ہوں جان کے کیے ہوں جانے میں کیے ہوں چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے اے اللہ آئندہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تمام امراض ظاہری اور تمام امراض باطنی سے بالکل یا ہماری حفاظت فرما بالکل یا ہم سب کو پاک فرما اے اللہ ہم کو درد دل عطا فرما اللہ درد دل عطا فرما اپنی محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما اللہ ہم سب کو جذب فرما لے اللہ اپنی مہربانی سے ہم سب کو جذب فرما لے اے اللہ اپنی مہربانی سے ہم سب کو جذب فرما لے گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں آنکھوں کے گناہ زبان کے گناہ قلب کے گناہ ہاتھ پیر کے گناہ اے اللہ جگہ جگہ جال بچھے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ اے اللہ ان گناہوں میں کشش ہے لیکن اے اللہ جس کی آپ مدد فرما دیں اور جس کو آپ عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرما دیں جس کو آپ قلب سلیم عطا فرما دیں بس وہ ان گناہوں سے بچ جائے گا ضرور بے ضرور بچ جائے گا اور جہنم سے خلاصی پائے گا اور آپ کی رضا حاصل کرے گا اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمت عطا فرما پکا ارادہ عطا فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما اللہ ہمیں ہمت عالیہ بھی عطا فرما گناہوں سے بچنے کی جو ہمت آپ نے عطا فرمائی ہے اسے پورا پورا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے راستے کی اے اللہ تمام تکالیف اور مجاہدات کو اے اللہ خوشی خوشی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو بھی راستے میں تکلیف آ جائے کانٹا آ جائے اے اللہ اس کو خوشی خوشی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارا راستہ آسان بھی فرما اللہ ہم بہت کمزور ہیں اے اللہ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما اور جو امتحان آپ ہم پر ڈالیں اے اللہ اس میں ہمیں 100% کامیاب فرما اپنی مدد کے ساتھ اپنی نصرت کے ساتھ ہمیں کامیاب فرما اے اللہ ہمیں شیطان النفس کے حوالے نہ فرما اے اللہ شیطان النفس کے حوالے نہ فرما اے اللہ ہمارے مددگار ہو جائیے نفس و شیطان کے مقابلے میں ہمارے مددگار ہو جائیے ہر دشمن کے مقابلے میں ہمارے مددگار ہو جائیے قدم قدم پر نصرت اور مدد عطا فرما دیجئے قدم قدم پر اپنا ساتھ نصیب فرما دیجئے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے اور آپ ہمارے ہو جائیے اللہ ہمیں اپنا عشق صادق نصیب فرما اپنی محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما اپنی معرفت کاملہ نصیب فرما اپنی خشیت جو ہمیں ہر گناہ سے روک دے اے اللہ ایسی خشیت ہم سب کو نصیب فرما اے اللہ جنت کا شوق نصیب فرما اے اللہ دوزخ سے دوزخ کا خوف اور دوزخ سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو دوزخ سے پناہ دے دے اپنی اے اللہ اپنی پناہ عطا فرما دے اے اللہ جہنم سے اپنی پناہ عطا فرما دے اپنی ناراضگی سے ہمیں پناہ عطا فرما دے اے اللہ جنت کا شوق عطا فرما اپنے دیدار کا شوق عطا فرما اے اللہ اپنے دیدار کا شوق عطا فرما اللہ بلا استحقاق ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ بلا استحقاق ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما کر اپنے بزرگوں کا ساتھ جنت الفردوس میں نصیب فرما دے اے اللہ بلا استحقاق کی نعمت ہم سب کو نصیب فرما دے اللہ آپ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں اے اللہ کروڑوں کروڑوں جنت آپ کے ایک کن کے ذریعے سے قائم ہو سکتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو سکتی ہیں بے عیب جنت آپ کے حکم سے قائم ہو سکتی ہے اے اللہ بس آپ اپنا خاص فضل و کرم ہم سب پر فرما دے اور ہم سب کے مقدر میں جنت نصیب فرما دے اے اللہ دوزخ سے بالکل دوری نصیب فرما دے اے اللہ پل صراط پر بجلی کسی تیزی سے ہمیں پار کرا دینا اے اللہ موت کے بعد سے لے کر اور جنت میں جانے تک تمام مراحل کو انتہائی آسان فرما دینا جو آپ اپنے مقبولین اور صالحین کے ساتھ کرنے کا معاملہ ہے آپ کا اے اللہ وہی معاملہ ہمارے ساتھ اپنی مہربانی سے اپنے فضل سے فرما دینا اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما
جتنے بھی بیمار ہیں اللہ، چھوٹے بچے ہیں بڑے، اے اللہ ہمارے دوست احباب ہیں یا ان کے علاوہ ہیں یا ان کے گھر والے ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، تمام بیماریوں سے حفاظت نصیب فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، اور اے اللہ جن کو تنگی ہے اس کو بدل دے فراخی سے، مصیبت کو بدل دے عافیت سے، غموں کو بدل دے خوشی سے، بیماریوں کو بدل دے صحت کی نعمت سے، اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، جتنی خیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی اے اللہ اپنے خاص فضل سے ہمیں کسی خیر سے محروم نہ فرما، ہر خیر و بھلائی ہم سب کو عطا فرما دے، اے اللہ اپنے خزانوں خیر کے خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما دے، لٹا دے اپنے خیر کے خزانے میرے اللہ، اور ہر شر اور فتنے سے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اے اللہ ہم سب کو بھی پناہ نصیب فرما، اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما، چھوٹی ہو بڑی ہو کیسی بھی ہو، اے اللہ ہر شر سے اور خصوصاً اپنی ناراضگی سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، حفاظت نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ اللہم کلنا وجعلنا لک، اللہم کلنا وجعلنا لک، اللہم کلنا وجعلنا لک، اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم کو اپنا بنا لیجئے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اور تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.